الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الناس كلهم قد أحسنوا القول فمن وافق قوله عمله فله حظه ومن خالف قوله عمله فيوبخ نفسه اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی. اس تلاوت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کے جو اللہ کو پانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت کے راستے پر لے آتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ رہنمائی بھی فرماتے ہیں، امداد بھی فرماتے ہیں. اس آیت کے پیش نظر انسان کی جو طبعیت ہے اور فطرت ہے، اس کا علاج اور اس کو اپنے قابو میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بیان کیا ہے. انسان کی خلقت اور فطرت جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم اور اس کی زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل رکھنے والی چیز وہ نفس ہے. یہ نفس کیا چیز ہے اور کیا چاہتا ہے؟ علماء کرام نے جب اس کی تشریح فرمائی ہے تو انسان کے دل میں جو پیدا ہونے والی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں اور کسی چیز کو چاہنا، یہ نفس کی کرتوت ہیں، یہ نفس کا عمل ہے. اور اس نفس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر کچھ اور خوبیاں بھی پیدا کی ہیں. عقل ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، خوف ہے، مستقبل کا فائدے کو مدحوظ نظر رکھنا ہے، تو ان دونوں صفات اور ان دونوں چیزوں کا آپس میں ایک طریقے سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. نفس کو اس شے سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عمل کرنے سے یا کوئی کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ صرف وقتی مزہ، فائدہ اور لذت اس کا طالب ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی ہے، فہم دیا ہے، وہ وقتی مزوں اور لذتوں کے باوجود اس بات کو ملحوظ نظر رکھتا ہے کہ ان لذتوں کے بعد، ان مزوں کے بعد آگے مستقبل میں اس کا حساب کیا دینا پڑے گا. یہ اتنی آسان سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ایک سادہ لوح مسلمان بھائی وہ نفس کے اوپر عمل کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، اس کا فہم بھی کام چھوڑ دیتا ہے، اس کی عقل اور سمجھ، مستقبل کے نقصانات، وہ تمام اشیاء اس سے بالکل غائب ہو جاتی ہیں، اور ایک طریقے سے وہ اندھا بن کے نفس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات انسان کے خود اپنے جسم کے لیے بھی نفس کے اوپر عمل کرنا نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ایک مثال کے طور پہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ وزن بڑھنے لگا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے. اس کا علاج کیا ہے؟ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے اس کے علاج کی کوشش کی جاتی ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کھانا کم کرنا پڑے گا تاکہ جسم کے اندر بننے والی جو قوت ہے، جو کیلوریز ہیں، وہ کم ہو جائیں. اب یہی تعلیم ہمیں دین اسلام صدیوں پہلے دے چکا ہے کہ مومن کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ ہم وقت ایسا کھایا کرے کہ بالکل غافل ہو کے اور بری حالت ہو جائے اس کی اور بیمار ہو جائے. لیکن اس زمانے میں ایک کافر، ایک یہودی، ایک عیسائی معالج ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے مریض کو یہ تلقین کرتا ہے کہ کھانا کم کرنا ہے تاکہ جسم کا وزن کم ہو سکے. مطلب کیا ہوا؟ کہ دین اسلام کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات، وہ 100% برحق اور سچ ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی ظاہر فرما دیتے ہیں، اور جو دنیا میں ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے مشاہدے میں نہیں آئی وہ آخرت میں آ جائیں گی. غیب کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہم ایمان رکھتے ہیں غیب کے حالات پر اور غیب کے حقیقتوں پر. الغیب ما غاب عن البصر، علماء نے لکھا ہے غیب ہر وہ چیز ہے جو نظر سے غائب ہو، نظر نہ آتی ہو. تو ایک یہودی، ایک عیسائی، اس کو یہ پتا چلا کہ دین شریعت اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک تعلیم دی گئی کہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دینا، اس کا ایک زاویہ اور ایک طرف وہ کھانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مان گیا اس بات کو. اسی طرح یہی فرق ہے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں، کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی کتاب پر، اللہ کے رسول اور پیغمبر پر جب ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ استثناء نہیں کر سکتا. اس کے ایمان اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ جو مجھے نظر آیا میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور جو نظر نہ آیا میں اس پر عمل نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، خصوصاً ہمارے معصوم بھائی نوجوان وہ زندیقوں کی چٹپٹی باتوں میں آ کے اور پھر وہ یہ سوالات کرتے ہیں کہ جی جو نظر آ رہا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو نظر نہیں آ رہا وہ کیسے مان جائیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جس چیز کو اپنا پیشوا اور جس چیز پر وہ العیاذ باللہ اپنا ایمان رکھتے ہیں وہ سائنس ہے، اور سائنس وہ ایسا علم ہے کہ جو ہر ہر منٹ کے لحاظ سے، ہر ہر دن اور ہفتے کے لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے یا تبدیل ہو رہا ہے. ایسی بہت سی اشیاء تھی کہ جس کے اوپر تحقیق نہیں کی گئی تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ اور آج تحقیق ہو گئی اور مان لیا گیا تو آج اس کو ماننے کی کوشش کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. ایمان اللہ تبارک و تعالی کے دین پر، اسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، وہ ہمیں اس قسم کے تمام غلط اعتقادات سے اور اس قسم کے اپنی عقل کے گھوڑے دین اور نہ سمجھ آنے والے معاملات میں دوڑانے سے روک لیتا ہے. اور ایک طرح سے گویا کہ یہ انسان کے لیے ایک حد میں رہنے کا قاعدہ ہے، اور اس حد میں رہنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا کام ہمیں اور آپ کو تعلیم کیا گیا ہے، وہ ہے مجاہدہ. یہ مجاہدہ کیا چیز ہے، کیسے کیا جائے گا، اس بارے میں علماء کرام نے تفصیل فرمائی ہے اور سینکڑوں صفوں پر مشتمل کتابیں لکھی گئیں. سب سے پہلے تو مجاہدہ یہ جہاد سے ہے. عربی کلام کی ڈکشنری اور لغت میں جہاد کا لغوی معنی وہ لڑائی کرنا نہیں ہے، نہ ہی قتل و قتال کرنا ہے، نہ ہی کشتی کرنا ہے، بلکہ جہاد کا جو معنی ہے لغت میں وہ ہے کوشش کرنا. جب یہ معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کو وہ تمام تفصیل جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالقول بھی ہوتا ہے، جہاد بالعمل بھی ہوتا ہے، مجاہدہ نفس بھی ہوا کرتا ہے. اور ان تمام کوششوں کے اندر پہلی سیڑھی اور پہلا مرحلہ وہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس قابل بن سکے کہ وہ دین اسلام کا ایک سفیر بن کے، دین اسلام کا مبلغ بن کے، دین اسلام کا ایک مجاہد بننے کے قابل ہو سکے. ہمارے مدارس میں علماء کرام اور طلباء کرام اللہ کے فضل سے سینکڑوں سالوں سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ یہ کتابیں پڑھ کے، یہ قال اللہ اور قال رسول پڑھ کے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دین کا کام کر سکے. آپ کے اندر وہ صلاحیات پیدا کرنا مقصود ہوتی ہیں، وہ استعداد پیدا کرنا مقصود ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ دین اور علم کے سمندر میں تیر کر اور پتہ کر سکے کہ آخر اس میں کیا حکمتیں اور اسرار رکھے گئے ہیں. تو اسی طرح ایک مومن کو بھی سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کس قدر پانی میں ہیں اور اس قابل ہیں بھی یا نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم بھی دین امت محمدیہ کا ایک فرد ہیں، اور ہم بھی یہ دعویٰ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حشر میں اور آخرت میں ہمیں جنت عطا کریں گے. اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ پیغام عطا فرما دیا، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے مجاہدہ کریں گے، لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالی ان کو راہ ہدایت عطا فرما دیں گے. مجاہدہ کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. لہذا کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ دیندار اگر بننا ہے اور دین کے راستوں پہ چلنا ہے تو بہت بڑا جہاد کرنا پڑے گا۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلا کام اس کا رونا ہوتا ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کو خوراک حاصل ہو جائے۔ کچھ بڑا ہوتا ہے، والدین اس کو اسکول یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں، میٹھی نیند آ رہی ہے، معصوم بچہ ہے، بستر میں سو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے شفیق ماں باپ خود اس کو اٹھا کے مدرسے اسکول کی طرف روانہ کرتے ہیں، اس لیے کہ فطرت میں مجاہدہ۔ نوجوان لڑکا ہوتا ہے اور طبیعت میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سستی سوار رہے، دن رات بس آرام ہی ہوتا رہے، لیکن دوسری طرف جب یہ خیال آتا ہے کہ روزی کہاں سے آئے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے، تو جتنے بھی آرام دہ بستر ہو، جتنا بھی آرام دہ گھر ہو، باہر نکلتا ہے، دھوپ اور سائے برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ مجاہدہ فطرت میں ہے۔ تو مجاہدہ ہم اور آپ کسی نہ کسی صورت میں اپنی زندگی میں ہمہ وقت کر رہے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ اس مجاہدے کو ہم نے اللہ کے راستے میں ڈھالنا ہے، اس مجاہدے کو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر ڈھالنا ہے۔ تو اس سے ہمارے دنیا کے کام اور دنیا والے معاملات وہ بھی احسن انداز سے چلتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے لحاظ سے آخرت کا سرمایہ بھی بنتا جائے۔ وہی مثال لے لیجئے کہ ایک صاحب کا وزن بڑھ جائے اور ڈاکٹر ان کو ڈائٹنگ کا کہہ دیں، تو وہ ڈائٹنگ اگر ڈاکٹر کی کہنے کی نیت سے کر رہے ہیں تو صرف اور صرف کوئی دنیاوی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں، لیکن اگر اس کم کھانے کم خوراک والے عمل کو وہ بطور سنت کے اپنا لیں، وہ اس لیے اپنا لیں کہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، تو دنیاوی معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں سرمایہ بھی بنے گا، کیونکہ سنت پر عمل کرنا، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو احکامات لازم فرمائے ہیں وہ ہمارے بس سے باہر کے نہیں ہیں، ہمیں بلا وجہ زیر بار نہیں کیا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ایک نفس اور ایک جان کو بھی اس کی بساط اور اس کی طاقت سے آگے کسی حکم کا پابند نہیں کیا ہے۔ صرف اور صرف نفس کے حاوی آ جانے کی وجہ سے انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو زندگی گزارنے کے اخلاقیات اور طریقے اور رہن سہن وہ دین نے سکھائے ہیں۔ اگر ایک انسان یہ چاہے کہ میں اپنی زندگی میں اعلیٰ ترین انسانیت کے معیار پر قائم رہوں، مجھ میں شیطانیت والی کوئی صفت نہ آئے، مجھ میں حیوانوں والا کوئی ثبات نہ آئے، تو وہ دین کو اپنانا شروع کر دے، خود بخود اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے وہ انسانیت اور دین اسلام کے معیار پر مکمل اترنا شروع کر دے گا۔ یہی فرق ہے ایک انسان اور ایک حیوان میں، کہ حیوان کو یہ معلوم نہیں ہے ما لہا وما علیہا کہ میرے لیے نقصان دہ کیا ہے اور میرے لیے فائدہ مند کیا ہے، صرف وقتی لذتوں اور مزوں کو اور چرچوں کو دیکھ کے حیوان جتنا دانہ آپ اس کو کھلائیں گے وہ کھائے گا، جتنے زیادہ اس کو مزے کی چیزیں کھلائیں گے وہ کھائے گا، یہاں تک کہ کھاتے کھاتے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ کی کتاب ہے، احادیث نبویاں ہیں، سیرت طیبہ ہے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں اور ان کے اسوہ ہیں، ان میں یہی حد فاصل ہے کہ باوجود ہے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے تین بر اعظموں پر سلطنت عطا فرما دی، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو، اس کے باوجود رات کو اپنے شہر کی گلیوں میں چل کے پتا کرتے تھے کہ رعایا کی کیا حالات ہیں. اس کے باوجود عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے اللہ نے بندے پیدا فرمائے کہ جو اس وقت سپر پاور کے بادشاہ اور خلیفہ تھے، لیکن جب گھر میں عید کے لیے نئے کپڑے مانگے گئے تو فرمایا کہ میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے. کون روک سکتا تھا، کون روک ٹوک کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب اپنے نفس پہ قابو پا لیا جائے تو دنیا سے محبت، دنیا کے مٹیریل سے محبت، دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو آرام اور آسائشیں ایک بندہ چاہتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ حضرات کے سامنے ایک آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن کی، کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں ایک اور بھی کی ہے، اور مزید تحقیق ہوتی ہے تو ایک اور بھی نکل آتی ہے. تو آخر اتنا مال و اسباب ہی کہاں لے کے جانا ہے، کرنا کیا ہے اس کا؟ یہ صرف اور صرف نفس کی خواہشات میں مبتلا ہونا ہے، اور نفس کو قابو کرنا یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بہترین سبب عطا فرمایا ہے وہ علم کہلاتا ہے. آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ایک عام سا آدمی ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں خصوصی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں، وہ انبیاء کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، اس کے اندر وہ عادتیں آ جاتی ہیں جو دین اسلام کے ایک قابل تقلید اسلاف اور اخلاف کی عادات ہوا کرتی ہیں. یہ سارا علم و برکت، یہ ساری خصوصیات جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، یہ علم کی برکت سے عطا فرماتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور ہمارے دین اسلام کے امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ. ہم نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو ہمارے مقاصد اور ہمارے مطمع نظر اور گولز وہ کچھ اور تھے، بڑے علامہ بنیں گے، بڑے مولوی صاحب بن جائیں گے اور مزے ہوں گے، لوگ آگے پیچھے ہوا کریں گے. لیکن جب علم سے واسطہ پڑا تو علم نے ہم سے کہا کہ میں صرف اللہ کا ہوں، اگر اللہ کے بنو گے تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، آپ حضرات بھی یہ نفس کی خواہشات، نفس کے جو معاملات ہیں، اس پر قابو پانا یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں سے ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہاتھ تھام لیں اور ہمیں گمراہی سے، غلط راستوں سے اور العیاذ باللہ ایمان کے راستے سے ہٹنے سے ہمیں بچا لیں، تو ہمیں اس کے لیے جاہدو فینا، اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہوگی. وہ کوشش ہر طریقے سے ہو سکتی ہے. ویسے عموماً صوفیاء کرام کے ہاں جو مجاہدہ ہوا کرتا ہے وہ چار طریقوں پر ہوا کرتا ہے. سب سے پہلا کہتے ہیں قلت طعام، کہ انسان اپنے آپ کو قدرے بھوکا رکھے، اس سے نفس کی خواہشات مرنے لگتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاه. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے دست قدرت میں ہو، جس کے بس میں ہو، تو وہ نکاح کر لیا کرے، حرام کاری سے دور رہے، اور اگر مالی احوال اور گھریلو حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے. تو نفس کو مارنے کے لیے اندر میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، گناہ کے دائیے پیدا ہوتے ہیں، لالچ پیدا ہوتی ہے، اس قسم کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اکسیر نسخہ بتایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی خوراک کو محدود کر لے تو اللہ کے فضل سے اس کا نفس اس کے قابو میں آ جائے گا. اسی طرح قلت الکلام بھی کہا جاتا ہے کہ بغیر ضرورت کے، بغیر کسی فائدے کے زیادہ باتیں کرنا، یہ بھی باعث گناہ ہو سکتا. اس لیے کہ جو شخص زیادہ کلام کرے گا وہ پھر یقیناً غیبت بھی کرے گا، وہ پھر چغلی بھی لگائے گا، وہ گالی بھی دے گا، وہ کسی کی عزت پر حملہ بھی کرے گا، نہ جانے کتنے قسم کے نقصانات وہ زیادہ کلام کی وجہ سے واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس معاملات میں زبان کو اپنی تباہی سے روکنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس زبان نے بہت سے لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ ڈلوا دیا ہے۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جب آپ باہر نکلیں اور خصوصاً نوجوان نسل کی کلام سنیں اور باتیں سنیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ان تک دین اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، یا ان تک ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارکہ اور آپ کی سیرت کیا ان کو ہوا بھی نہیں لگی اس کی۔ اگر لگی ہے، والدین تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسجد بھی آتے جاتے ہیں، تو بات وہی ہے کہ ہمیں علم کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ دین اسلام کی تعلیمات وہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے اسلاف اور بڑوں نے جب مسلمانوں کی حالت زار دیکھی تو ان کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر یہی حالات رہے تو چند صدیوں میں، چند سالوں میں یہ علم کی تعلیمات، علماء کرام، اللہ کے دین کے پیغام کو آگے بھیجنے والے، یہ سب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر، بر صغیر اور خصوصاً پاکستان کا یہ وہ خطہ ہے کہ جو مدارس، علماء، فقہا، حفاظ اور محدثین سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم احسانات میں سے ہے کہ آپ ایسی سرزمین پر رہتے ہیں، آپ ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ جس کو اگر اپنے زمانے کے بغداد، اپنے زمانے کے دمشق اور حمص اور حلب سے موازنہ اور کمپیر کیا جائے تو کراچی اس سے کوئی کم نہیں ہے۔ علماء کی لیاقت کے لحاظ سے، علماء کی تحقیق کے لحاظ سے، اور اللہ کے دین کے پروانوں کے لحاظ سے تو اسباب بھی موجود ہیں، رہنمائی کے راستے بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے وہ رکاوٹ کیا ہے جو ہمیں روک رہی ہے؟ یہ ہمارے ہر مسلمان بھائی کو توجہ سے دیکھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول بیان کیا، حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان الناس قد احسن القول کلہم، لوگ باتیں بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، فمن وافق قوله فعله فهو ذو حظ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اس کی یہ باتیں اس کی عمل پر کتنا اترتی ہیں، اور اگر واقعی جو اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے اور اس کے عمل اس کی باتوں سے مطابقت کر رہا ہے، ایک جیسی ہے، تو یہ واقعی وہ آدمی ہے جس نے دین سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ومن خالف قوله عمله فهو يوبخ نفسه، اور ایسا بندہ کہ جس کی باتیں کچھ اور ہیں اور جس کا عمل کچھ اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قرآن میں موجود ہے، جو کرتے نہیں ہو وہ کہا نہیں کرو، جو کرتے ہو وہ کہا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا، فیوبخ نفسہ، وہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ جب ایک جھوٹ کلام منہ پہ آتا ہے تو اس وقت دل کی کیا حالت ہوتی ہے، اس وقت ضمیر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے ضمیر کو روزانہ خراب کرنا، اس کو رگڑنا اور اپنے دل کے اوپر مشکلات گزارنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان پاک باز وہ بہترین طریقے سے اپنے ضمیر کو بھی محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے فضل سے سینہ اٹھا کے کہہ سکے کہ جو مجھے اللہ کی تعلیم دی گئی اس پر میں پورا عمل کر رہا ہوں۔ حضرت سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ یہ وہی ہیں کہ جو جن کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ آپ کی بہن نے اپنے چھوٹے بچے کو ان کی تعلیم میں دے دیا تھا، اور یہ چھوٹا بچہ جو تھا یہی جنید بغدادی ہے۔ ایک دن بہن ملاقات کے لیے آئی تو دیکھا کہ حضرت سہل جو ماموں ہیں وہ مرغ مسلم کھا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو تعلیم کے لیے بچہ بیٹھا ہے اس کے سامنے کوئی معمولی سی سوکھی روٹیاں موجود ہیں اور کچھ نہیں۔ تو بہن نے گلہ کیا کہ آپ خود اتنے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور جنید کو آپ سوکھی روٹیاں کھلا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت سہل نے کہا قم باذن اللہ، اس مرغ کو مسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مرغی کھڑی ہو گئی اور باقاعدہ جیسے ایک زندہ مرغی ہوتی ہے وہ شکل اختیار کر لی اس نے۔ تو حضرت سہل نے فرمایا کہ میں نے بڑی ریاضتوں اور مجاہدوں سے یہ مقام حاصل کیا ہے، جب جنید اس قابل ہو جائے گا تو اس کو میری ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ جو وہ چاہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سچ کر دے۔ رب اشعس اغبر لو اقسم علی اللہ لابر، حدیث شریف میں آتا ہے۔ بہت سے ایسے پراگندہ حال جو دیکھنے میں آپ کو معمولی انسان لگے گا، لیکن اگر اس نے کسی بات پہ قسم کھا لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کو سچا کرنے کے لیے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ایک ایمان کی طاقت ہے، یہ ایک مسلمان کی طاقت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سارے معاملات ہیں، کہیں سے بھی خوشخبری نہیں آتی، خواہ وہ ملکی معاملات ہو، وہ حکومت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ ہماری عام زندگی ہو، وہ بزنس ہو، وہ تعلیم ہو، وہ معیشت ہو، ہر طرف سے ایک عجیب صورتحال ہے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو موقع عطا فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو وقت گزر جائے اور یہ لوگ اپنے راستے پر واپس نہ آئیں۔ وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دنیا کے اندر العیاذ باللہ کوئی عذاب ہو، کوئی اللہ کا قہر ہو، کوئی مصیبت ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رجوع اللہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایک موقع ہوتا ہے۔ ایک عجیب خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور ہر مسلمان بھائی کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں مجھے بھی بیماری نہ لگ جائے، مجھے بھی وائرس نہ لگ جائے۔ تو اس طرف توجہ کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غصے کا اظہار بھی دکھا رہے ہیں اور اس کا تلافی اور اس کا جو معاملے کا آسانی کرنے والے ہیں وہ دین کی طرف رجوع ہی ہے۔ تو میں آپ حضرات سے بات کر رہا تھا حضرت سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جو حضرت جنید بغدادی کے ماموں تھے۔ وہ جب کسی مدرسے میں اور اہل علم کے ہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں جا کے فرمایا کرتے تھے یا ایوہ العلم ادو زکاة العلم، اے علم والو علم کی زکات ادا کیا کرو۔ طلباء کرام نے پوچھا کہ علم کی زکات کیسے ادا ہوگی؟ فرمایا کہ جب تم 100 حدیثیں پڑھ لیا کرو تو 1 حدیث پر عمل کر لیا کرو، یہ علم کی زکات ہے۔ علم کا تقاضا تو یہی ہے کہ 100 کی 100 پر عمل کیا جائے، اور ایک مسلمان سے علم کی یہی وابستگی ہوتی ہے کہ جو اس نے سیکھا اسی پر عمل کیا۔ لیکن جو آج کل کے احوال ہیں، جو آج کل کے سستی کے معاملات ہیں، اس میں حضرت سہل ابن عبداللہ کی نصیحت بھی اگر ہم اپنا لیں تو کلی طور پہ نقصان سے، گمراہی سے، بدعات سے بچ سکتے ہیں۔ کہ اگر ہمیں 100 ایسی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ جن کا تعلق علم سے ہے، جن کا تعلق اللہ والوں سے ہے، تو ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جب خطاب ہوں، بڑے خطیب صاحب تشریف لائیں، علماء تشریف لائیں، تو اتنے بڑے بڑے جلسے اور اجتماع ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ سب سن کے کہاں جا رہا ہے؟ یہ سب سننے والے اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عمل کے اندر کوشش لگتی ہے، عمل کے اندر قوت لگانی پڑتی ہے، عمل کرنے میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی کیونکہ نفس حاوی ہو چکا ہے۔ اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عمل کو اپنانے کے لیے ہمیں مجاہدہ کی ضرورت ہے. آپ حضرات کے سامنے اللہ کے فضل سے جامع عربیہ احسن العلوم اور اس کے تمام شاخیں یہ اس کام میں مشغول ہیں کہ جو طلباء کرام جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سکھائے جاتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جب مدرسے کی در و دیوار میں ایک طالب علم داخل ہو گیا تو اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہو, اس کا رہن سہن بھی سنت کے مطابق ہو, اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی سنت کے مطابق ہو, یہاں تک کہ جب وہ پانی پی رہا ہو تو بھی. اس بات کو ہمارے اساتذہ کرام بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق پانی پینا ہے, بیت الخلاء جانا ہے تو جو طریقہ دین میں بتایا گیا ہے اس کو اپنانے کے لیے. تو یہاں ان مدارس سے کوئی نئی مخلوق برآمد نہیں ہوتی کہ جس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں اور کہا جائے کہ یہ عجیب اور غریب قسم کے لوگ ہیں قدیم زمانے کے. یہ ہمارے معاشرے کے افراد ہیں, یہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والے بچے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ ان کو بے یار اور مددگار چھوڑ دیا گیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اور اہل ایمان کے جذبے اور تعاون سے ایسے دینی درسگاہیں قائم کر دی گئی کہ ان کو دین کے لحاظ سے ایک کامل فرد بنا دیا جائے. ہم سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ طالب العلم فاضل ہونے کے بعد کیا کھائے گا اور کیا کمائے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ طالب علم یہاں کمانے آیا ہے؟ کیا وہ اس لیے آیا ہے کہ یہاں سے نکل کے وہ اعلیٰ ترین انجینئر ہو؟ پھر اگر یہ امید تھی اور یہ نیت تھی تو غلط جگہ ہے. کیا وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ احسن العلوم سے نکل کے ایک بڑا ڈاکٹر بنے؟ اس کے لیے یہ ادارہ قائم نہیں کیا گیا, اس کے اپنے میدان کے لوگ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب جہاں سے ایک بندہ نکلے تو وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بندہ ہو, اور اگر اس منصب میں اور اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے دین کے لحاظ سے اس سے بڑا مقصد نہ کسی مسلمان کو نصیب ہوا ہے اور نہ ہو سکتا. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اب تعلیمی سال اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور چند دنوں بعد انشاءاللہ تعالی ختم بخاری شریف کی جو تقریب ہوتی ہے وہ بھی منعقد ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت والد صاحب نے آج سے تقریباً 33-34 سال تک جو طلباء فاضل ہوئے ہیں اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو 10,000 سے زیادہ کی تعداد بنتی ہے جو اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں دین اسلام کا کام کر رہے ہیں. ان کو یاد کیا ہے حضرت والد صاحب نے, اور 3 دن کا اجتماع انشاءاللہ تعالی منعقد ہوگا 30, 31 اور 1 اپریل کو. آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین والے کام میں کامیاب بنائے اور اس چشمہ فیضان کو تا قیامت جاری اور ساری رکھے, اور ہمیں بھی آپ کو بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی دین کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ محبت اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.